بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 13 مئی 2011 مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظہ کے سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں کفار سے دوستی کی سزا کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا، خصوصاً على أفضله وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. إلى قوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. پچھلے جمعے آپ کو یاد ہوگا، سورہ مائدہ کی چند آیات کے حوالے سے اس وقت جو پوری پاکستانی قوم پر کیفیت گزر رہی ہے، اور بحیثیت قوم ہمارا کردار اور ہمارے حکمرانوں کا کردار، اس کی جو نقشہ کشی سامنے آتی ہے، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ آیات شاید آج ہی کے وقت کے لیے نازل ہوں. وہی مضمون، ظاہر بات ہے کہ بالکل وہی تو ریپیٹ نہیں ہوا، اسی مضمون کا کچھ ایک حصہ کہنا چاہیے، یا دوسرے اسلوب میں اور بعض دوسرے اسی سے متعلق مباحث، ان کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے سورہ نساء کے اندر. سورہ نساء اور سورہ مائدہ جڑواں سورتیں ہیں، دونوں مدنی سورتیں ہیں، قرآن مجید میں ایک ترتیب میں وارد ہوئی ہیں. اس موضوع کی بحث میں اور تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ جڑواں سورتیں اور جوڑے کی شکل اس سے کیا مراد ہے، لیکن یہ دونوں سورتیں جو ہیں وہ ایک ہی مضمون کی مل کر تکمیل کرتی ہیں. قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر ہمیں یہ صورتحال نظر آتی ہے. موضوع ایک ہے، اسے تقسیم کر دیا گیا دو حصوں میں، معوذتین جیسے اس کی سب سے بڑی مثال ہے، تعوذ، لیکن اس کو دو صورتوں میں منقسم کر کے بیان کیا گیا. اس کا ایک حصہ سورۃ الفلق میں ہے، دوسرا سورۃ الناس میں. پھر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ اگرچہ جس وقت نازل ہو رہا تھا اس وقت لوگ یہی محسوس کرتے تھے کہ ہمارے آج کے مباحث اور مسائل اس کا حل ہے، لیکن الفاظ میں وہ عموم ہوتا ہے کہ قیامت تک آنے والے مسائل و مشکلات کے لیے اس میں رہنمائی بھی ہوتی ہے، اور بعد میں بھی پڑھنے والے جب پڑھتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ شاید ہمارے ہی ان حالات پر یہ آیات منطبق ہو رہی ہیں، اور آج ہی کے لیے رہنمائی ہے کہ جو اس وقت نازل ہے. اور ظاہر بات ہے کہ یہ کلام کس کا ہے، اور قیامت تک کے لیے اگر یہ کتاب ہدایت ہے تو اس کا تقاضا بھی یہی تھا کہ ہر دور کے لیے رہنمائی اس کے اندر ہو. یہ انسانی کلام میں نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام. بہت سی آیات خود پاکستان کے قیام کے حوالے سے اور پاکستان کے ساتھ جو کچھ گزر رہی ہے اس کے اسباب کے حوالے سے رہنمائی کرتی ہیں، وہ آج کا موضوع نہیں ہے، لیکن اس وقت جس حادث سے ہم گزر رہے ہیں ہمارا پورا قومی طرز عمل بحیثیت مجموعی اور قوم کے ترجمان ہوتے ہیں رہنما، حکمران طبقہ، تکریم ہوتا ہے بالعموم، اصول یہی، ان کی سوچ کا انداز، اسے کیسے قرآن نے بے نقاب کیا اور اصل مرض کی نشان نہیں کی، آغاز میں پہلی آج جو میں نے تلاوت کی ہے وہ ہم سب کے لیے چوکان دینے والی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اہل ایمان ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اب اگر یہ کہا جائے کہ ایمان تو پہلے ہی ہے تو پھر کس بات کی دعوت دی جا رہی ہے، لیکن حقیقت ہے جس کو قرآن کھول کر بیان کر رہا ہے، ایک ایمان وہ ہے جو ہماری زبان کی نوک پر اور ایک ایمان وہ ہے جو یقین قلبی سے عبارت ہے، اصل ایمان وہ ہے جو اللہ کے ہاں معتبر ہے، مطلوب وہ ہے، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، دونوں کو جمع کریں گے تو وہ ایمان ہے کہ جو مطلوب ہے، لیکن اس دنیا میں معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں اور ان میں ایک طبقہ وہ بھی ہوتا ہے کہ جو سازش کے طور پر اسلام کا لبادہ اوڑھتا ہے، لیکن ایسے بہت کم ہوتے ہیں، دل میں پہلے دن سے کفر ہوتا ہے لیکن زبان پر زبان سے کلمہ جاری ہو گیا، آ کر اسلام قبول کر لیا، یہ ایکسیپشنز ہیں، ایک بڑی تعداد وہ ہے کہ جو اس وقت ایمان لائی کہ جب اسلام غالب ہو گیا تھا، مسلمان جزیرہ نما عرب کی غالب قوت ہو گئے، اب جوق در جوق قبائل ایمان لا رہے ہیں، ایمان اسلام کی حقانیت، دین اسلام کی حقانیت، توحید ابھی ان کے دلوں میں جاگزین نہیں ہوئی، لیکن ایک غالب قوت ہے، سردار قبیلہ ایمان لے آئے، چلو ہم بھی ایمان لے آتے ہیں، کلمہ پڑا ایمان میں داخل ہو، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، یہ بحث آئی ہے سورہ حجرات میں، تو قانونی طور پر مسلمان ہیں لیکن ابھی اصل منزل ایمان کے حوالے سے وہ سر کرنا باقی ہے، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، مسلمان ہو گئے ہو تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، کچھ یہی کیفیت ہماری بھی ہے، اس وقت جو مسلمان پورے عالم میں ہیں اور اکثر تو وہی ہیں کہ جو موروثی طور پر مسلمان ہیں، والدین مسلمان تھے ہم بھی مسلمان، وہ کلمہ پڑھتے تھے ہم نے بھی پڑھ لیا، وہ نماز پڑھتے تھے ہم نہیں پڑھتے، وہ اور بہت سی چیزوں کا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہے نماز ہے لیکن کیا کریں وقت نہیں نکلتا اس کے لیے، اور دنیا کے کام بڑے اہم ہیں، بہرکیف یہ موروثی اسلام جو ہمیں ملا ہے تو اس کے اندر جو شخص پریکٹسنگ مسلم ہوگا، جو اسلام پر عمل شروع کر دے گا پازیٹیولی، اس کے دل میں ایمان خود بخود پیدا ہو جائے، لیکن ادروائز ایمان کو حاصل کرنے کی جدوجہد کرنی پڑے گی، آمنو باللہ ورسول، اہل ایمان یعنی تسلیم ہے کہ تم اسلام لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، اہل ایمان کے صف میں شامل ہو دنیا میں، لیکن اب حقیقی ایمان کے حصول کی کوشش کرو، آمنو باللہ ورسولی، پختہ یقین رکھو اللہ پر، جب پختہ یقین ہوگا تو توکل بھی اللہ کی ذات پر ہوگا، پھر امریکہ پر توکل نہیں ہوگا، پھر اپنی ایٹمی قوت پر توکل نہیں ہوگا، توکل اللہ کی ذات پر ہوگا، وہ ایمان پیدا کرو، وہ یقین والا ایمان، آمنو باللہ ورسولہ، اور رسول پر بھی ایمان ہمارا وہ بھی موروثی ہے، زبانی کلامی ہے، بس ایک عقیدت کا حالہ ہم نے سجا رکھا ہے، حقیقی ایمان کا ہے، حقیقی ایمان ہو تو کیا ہم ان کے بتائے ہوئے رستے پر نہیں چلیں گے؟ ان کی سنت کا مذاق اڑائیں گے؟ ان کے اسوے کو پاؤں تلے روندیں گے؟ جو قدم قدم پہ ہم سب کر رہے ہیں، زبان سے دعویٰ ہے عشق محبت، عشق اور محبت رسول، ایک سے ایک بڑھ کر دعوے اور عمل، تو وہ پختہ ایمان پیدا کرو جس کے لیے اب ہمارے سامنے مثالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانصار ساتھی صحابہ جن کے ایمان کی تصدیق کی قرآن نے کی، وہ ہے ایمان. اسی طرح والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر بھی وہ دلی یقین والا ایمان لاؤ جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے. والکتاب الذی انزل من قبل، اور وہ کتاب یعنی سابقہ کتابیں جو اس سے پہلے نازل کی گئی ان پر بھی تمہارا ایمان ہونا چاہیے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. اسی طرح پختہ یقین ہونا چاہیے آخرت کے دن کا. وبالآخرت ہم یوقنون، منزل وہ ہے، یہ راہ گزر ہے، یہ دار الامتحان ہے، منزل نہیں ہے، مستقر نہیں ہے، مستقل قیامگاہ نہیں ہے، عارضی ہے. نہ صرف عارضی ہے بلکہ ہے بھی امتحانی. ہاں وہ ہے، گھر وہ ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ، اگر کچھ جمع کرانا ہے تو اس بینک میں جو وہاں کام آئے، گھر بنانا ہے تو وہاں بنانے کی سوچو. ہمارے وہ بھائی جو جاتے ہیں یو اے ای کے اندر، ظاہر بات ہے کہ تلاش معاش میں جاتے ہیں، سعودی عرب جا رہے ہیں، یو اے ای جا رہے ہیں، وہ جو کچھ کماتے ہیں وہ پاکستان بھیجتے ہیں. گھر بنانا ہو تو وہ پاکستان گھر بھیجیں، پیسے بھیجیں گے وہاں میرا گھر بناؤ. انہیں معلوم ہے وہ عارضی قیام گاہ ہے ان کی، وہاں ان کو شہریت بھی نہیں مل سکتی. گھر یہ، اور اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے، وہ ہے گھر، وہ والا ایمان چاہیے. والیوم الآخر، آخرت پر ایمان ایسے ایک عقیدے کی طرح نہیں ہو کہ ہاں مانتے ہیں ہوگی، لیکن حقیقت میں کیا ہے، ساری توجہ اسے دنیا پر، اور آخرت سب سے زیادہ اگنورڈ، سب سے زیادہ نظر انداز کی جانے والی چیز. بل توسرون الحیات الدنیا، تم حیات دنیا بھی کوئی ترجیح دیتے ہو، ہزار دفعہ بھی بتایا جائے تب بھی تمہاری ترجیحات پھر دنیا ہی ہیں، دنیا کی محبت، دنیا کی دولت، دنیا میں یہ مل جائے، یہ مل جائے اور آگے بڑھ جاؤں. والآخرت خیر وابقا، بار کیف یہ ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے خود مسلمانوں کو، یہ ہمارے لیے. فرمایا وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جو کفر کرے گا، انکار کرے گا اللہ پر، اللہ کا، فرشتوں کا، کتابوں کا، رسولوں کا اور یوم آخر کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ تو پھر بھٹک گیا اور دور کی گمراہی میں جا پڑا. یعنی اب جو جس ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے وہ دلی یقین والا ہے، اور دلی یقین والا ایمان اگر حاصل نہ ہوا تو پھر معاملہ بڑا مشکوک ہے، پھر اندر سے ارتداد شروع ہو جاتا ہے، زبان سے ہم اقرار کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا عمل اس کی تکذیب کر رہا ہوتا ہے. اب اندر اور باہر کا جو فرق ہے اس کے حوالے سے، اب ایک طبقہ وہاں موجود تھا کہ جو ایمان لاتا تھا اور قرآن نے گواہی دی ہے کہ ان میں سے اکثر وہ لوگ تھے کہ جو اسلام کی حقانیت کو سمجھ کر ایمان لائے تھے، محض سازشی طور پر ایمان نہیں لائے تھے، جن کو ہم منافق کہتے ہیں اس دور میں، جو منافقین کا ایک طبقہ تھا. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، وہ ایمان لائے تھے پھر انکاری ہو گئے، زبان سے انکار نہیں کیا تھا انہوں نے، عمل سے انکار کیا تھا. وہ دلی یقین، اس کے حصول کی کوئی کوشش ہی نہیں کی، اور وہ پھر اندر ہی اندر وہ عمل کا انکار جو ہے وہ فکری انکار میں بھی تبدیل ہوتا چلا گیا، لیکن زبان سے ہمیشہ اقرار کرتے رہے. تو نہ ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے ان الذین آمنوا ثم کفروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے تھے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا پھر ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا. اس انداز سے ایمان اور کفر ہمیں سیرت میں نہیں ملتا کہ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو پہلے ایک دفعہ ایمان لے آئے، شام کو مرتد ہو گئے، اس کے بعد دوبارہ کچھ دن کے بعد پھر ایمان لے آئے، پھر مرتد ہو گئے، پھر ایمان لے آئے، پھر مرتد ہو گئے. سیرت میں نہیں. ایک واقعہ ملتا ہے، کچھ لوگ ایمان لائے تھے مرتد ہو گئے، لیکن قرآن کہتا ہے وہ پہلے سے ایمان نہیں لائے تھے، وہ طے کر کے آئے تھے. وقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به، وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے، کفر کے ساتھ ہی نکل بھی گئے. لیکن یہاں تو قرآن کہہ رہا ہے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو ایمان تو لائے، پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا. یہ اس باطنی حقیقت کی طرف اشارہ ہے. دل نے تصدیق کی کہ واقعی اللہ کے رسول ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، جو بات کہی جا رہی حق ہے. لیکن عملی تقاضے آئے تو اب قدم پیچھے ہٹانا شروع کر دیے. جب کہا گیا نکلو خرچ کرو اللہ کی راہ میں، جھوٹے بہانے شروع کر دیے. یہ ہے وہ طرز عمل. یہ اب یہ تو کفر ہے، یہ تو انکار ہے اس حقیقت کا جس پر وہ ایمان لائے. یہ عملی تکفیر ہو رہی تھی، لیکن اس کے نتیجے میں باطن سیاہ سے سیاہ تر ہو رہا ہے. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا. پھر خیال آیا کہ نہیں بھائی، بات تو ٹھیک ہے، قرآن کی آیات سنتے ہیں، دل یقین گواہی دیتا ہے، دوسرے مسلمان بھی سمجھاتے ہیں ہمیں، یہ کیا کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹے بہانے کر رہے ہو، دین کا تقاضا سامنے آیا تو لبیک کیوں نہیں کہتے، ہر چیز آباد کہتے ہوئے. پھر خیال آیا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، ثم آمنوا، پھر سچے دل سے آئے، ثم کفروا، پھر مال و دولت کی محبت اور اولاد کی محبت یہ پاؤں کی بیڑی بن جاتی رہی. پھر اندر سے وہ ارتداد شروع ہوا، مانوی طور پر پھر انکار، یعنی عملی تکذیب اور مانوی انکار. یہ وہ مرحلہ قرآن نے عجیب انداز اختیار کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر بڑھتے ہی چلے گئے اس کفر کی کیفیت میں. ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا نہ کرنا اور اس کے اوپر جٹائی کے ساتھ جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں کھانا، اس کے نتیجے میں اندر اگر کوئی تھوڑا بہت ایمان تھا بھی وہ بھی ظاہر ہونا شروع ہو جاتا. ایک دو مرتبہ تو وہ گئے، پھر واپس پلٹے، پھر گئے، پھر واپس پلٹے، پھر اس کے بعد اسی کفر میں بڑھتے چلے گئے. اس آیت کو پڑھتے ہوئے وہ مثال سامنے آ جاتی ہے، جیسے عام طور پر کوئی شخص ڈوب رہا ہو سمندر میں پانی میں، تو کہا جاتا ہے کہ ایک دو غوطے کھاتا ہے، اس کے بعد پھر ڈوب جاتا ہے، کوشش کرتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، ایک غوطہ کھایا پھر ابھرا، پھر غوطہ کھایا پھر ابھرا، پھر گیا. یہ ایمان سے نفاق کا وہ سفر ہے. یہ ابھرنا ڈوبنا یہ سارا اندر ہو رہا ہے. ظاہراً وہ مسلمان ہے، ہر وقت کلمہ پڑھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، زبان سے انکاری نہیں ہے، لیکن ایمان کی حقیقت سے محروم اور اللہ کی ناراضگی مول لے رہا ہے. اگر کچھ نہ کچھ ایمان کی کچھ رمق تھی، اب اس کے اس طرز عمل سے وہ بالکل زائل. یہ ہمیں وارننگ دی گئی ہے. اگر وہ حقیقی تصدیق قلبی والا ایمان نہیں ہوگا تو پھر یہ انجام ہو سکتا ہے. لم یکن اللہ لیغفر لہم، اور جو اس طریقے سے ایمان کے بعد اس سفر کو طے کرتے ہوئے منافق بن جائیں گے، منافقت کی انتہا پر پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں تو بخشنے والا نہیں ہے. ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہیں ہے وہ ان کو ہرگز ہدایت دے گا. موقع دیا اللہ نے، حقانیت واضح ہو گئی، اصحاب ایمان کی صحبت بھی ملی، مواقع ملے، اور پھر نفس اور شیطان اس کے وساوس میں آ کر. اور اصل مسئلہ کیا ہے، کہ تپتی راہیں مجھ کو پکاریں دامن پکڑے چھاؤں گھنیری. مشکلات تو آئیں گی اس رستے میں. وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اہل ایمان ہم تمہارا لازمی امتحان کریں گے, جانچیں گے, پرکھیں گے خوف سے, بھوک سے, جان و مال کے نقصان سے, نتائج کے نقصان سے. مشکلات آئیں گی لیکن اب یہ استقامت, اس کا امتحان ہو رہا ہے. اس امتحان میں ناکام ہو گئے تو پھر ظاہراً کلمہ پڑھ رہے ہوگے اور اندر ہی اندر اب مسلمانوں کی شکست پر خوشی محسوس ہو رہی ہوگی. اسامہ بن لادن کی اگر شہادت کی خبر آئی ہے مبارکبادیں دی جا رہی ہوں گی. طالبان کو اگر کوئی گزن پہنچے گا تو اس پر تکلیف خوشی محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہاں دیکھو یہ انجام ہوتا ہے. یہ اس وقت کے منافقین کا معاملہ بھی یہ تھا. ان تصبهم حسنۃ تسوہم وان تصبهم سیئۃ یفرحوا بها. مسلمانوں تمہیں تکلیف پہنچتی ہے یہ خوش ہوتے. تو یہ یہود و نصارہ کا بھی معاملہ ہے اور پھر وہ لوگ کے جو ان کے ساتھ گٹھ جوڑ رکھتے ہیں ان منافقین کا, وہ معاملہ سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. اصل میں ان کا مسئلہ کیا تھا؟ یہود و نصارہ کے ساتھ رابطے رکھنا. وہ بات آگے بھی آ جائے گی. بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما. دیکھیے قرآن مجید طنز بھی کرتا ہے. اے نبی ان منافقوں کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے, خوشخبری سنا دیجئے انہیں. یہ اس خوشخبری کے مستحق. دنیا دار الامتحان ہے, ضروری نہیں کہ یہاں ہی سب نتائج ظاہر ہو جائیں. کبھی اللہ کچھ نتائج میں سے کچھ کو ظاہر کرتا ہے, کبھی نہیں بھی کرتا. اصل معاملہ تو آخرت کا ہے. یہ بشارت کون سی ہے؟ بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما. او دردناک عذاب ان کا منتظر ہے, خوشخبری سنا دیجیے. یہ نام کے مسلمان تو طرز عمل یہ ہوتے. وہ طرز عمل کیا ہے؟ اگلی آیت میں کھولا گیا کہ اصل جرم اس وقت کیا ہے ان کا. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. وہ لوگ کے جو مسلمانوں کو, سچے اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں, ان سے محبت کی ٹینگیں بڑھاتے ہیں, ان کے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے سرگرمی عمل ہوتے ہیں, ان کے فرنٹ لائن الائی بنتے ہیں, انہیں سخت ترین عذاب کی, دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجیے. ابھی سنا دیجیے. قرآن نے تو سنا دی. باقی جو اندر ہو رہا تھا دنیا کی محبت, اسی کا پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس وقت دنیا میں بڑی قوت ہے ان کا, اس کی مدد حاصل کرو, ان کے گڈ بکس میں رہو, ان سے اپنے مفادات کے لیے ان کے مفادات کی نگہداشت کی جا رہی ہوتی ہے, اس خیال میں کہ یہ ہمارے مفادات کا خیال رکھے, لہذا ہم ان کے مفادات کو پورا کریں. ہم اس خطے میں امریکہ کے مفادات کے محافظ ہیں. وار آن ٹیرر اس نے شروع کی, ہم فرنٹ لائن لائے. اور یہ بھی نہیں کہ اس کے اندر کوئی ابہام تھا, کوئی ابہام نہیں تھا. وہ کروسیڈز تھے, پہلے دن سے صلیبی جنگیں ہیں. یہ وار آن ٹیرر اسلام اور مسلمانوں ہی کے خلاف تھی پہلے دن سے, کوئی ابہام نہیں تھا. اور پاکستان اعلان کر رہا ہے ہم فرنٹ لائن الائی, صف اول کے اتحادی ہیں, اور ساری قوم اس پر مطمئن. افسوس تو اس کا ہے. ہاں وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا کہ ہم کر کیا رہے ہیں, اس کا احساس ہی نہیں. سب سے بڑا افسوس اور ناکامی تو اس بات کی. اب یہ سورہ مائدہ کی آیات میں نے پچھلی مرتبہ سنائی تھی, سورہ نساء کی یہ ہے. یہ قرآن میں ہدایت نہیں ہے واضح. ہم نے اس قرآن کے ساتھ کوئی سلوک کیا ہے؟ حرمت قرآن کے حوالے سے ہمیں بڑا غصہ ہے ٹیری جونز کے اوپر, ہونا بھی چاہیے, لیکن ہم نے بھی اس کتاب ہدایت کو پیٹھ کے پیچھے پھینکا ہوا ہے. ہمیں نہیں چاہیے رہنمائی. ہمیں کیا ضرورت ہے ہم اس کو پڑھیں وقت ضائع کریں معاذ اللہ، لیکن ہمارا تجزیہ تو یہی ہے اور تھوڑے کام ہے دنیا کے، اور پھر سارے چینلز کو بھی تو ضرور دیکھنا ہے، اس کے لیے وقت ہے. یہ ہے جرم. اب قوم کے سر پہ جوتے پڑ رہے ہیں، اس صرف حکمرانوں کے سر پہ نہیں پڑ رہے، پوری قوم کے سر پہ پڑ رہے ہیں. یہی بات میں نے حرمت قرآن کانفرنس میں کہی، اس لیے کہ کہا جا رہا تھا کہ اب حکمرانوں کے سر پر جوتے پڑ رہے ہیں، امریکہ برسا رہا ہے. تو بھائی حکمران کس کے ہیں؟ وہ ان کے سر پہ جوتے پڑنے زندگی پوری پاکستانی قوم کی ہو رہی ہے، لیکن پاکستانی قوم کی کیوں نہ ہو؟ خاموش بیٹھے رہے ہم، جو کچھ وہ کر رہے ہیں انہیں کھلی چھٹی نہیں ہوئی، بلکہ اس پر مطمئن ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بجلی کی مہنگی ہو رہی ہے، ڈیزل کے اور پیٹرول کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، چینی کا بحران کیوں پیدا ہو رہا ہے. یہ مسائل تو تھے قومی مسائل، یہ مسئلہ تھا ہی نہیں کہ ہم جنگ کس کی کر رہے ہیں، کس کے اتحادی بنے ہیں، کس طرح انڈا کو ناراض کر رہے ہیں، انڈا کے غضب کو اور اس کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. سیرت سے اس بات کا کوئی احساس ضرور نہ اس چیز کا. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ وہ مسلمان ہیں کہ جو سچے اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں. یعنی ان کے نفاق کا عالم یہاں تک پہنچ گیا کہ اب مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کی ہمدردیاں، کافروں سے ساتھ دوستی، ان کے مفادات میں ان کے ساتھ شریک، ان کے مفادات کے محافظ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے والے. یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس حد تک بھی مسلمان جا سکتا ہے، کوئی جس حد تک ہم جا چکے. ایبتغون عندهم العزة، کیا ان کے پاس جو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ دوستیاں بڑھاتے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ وہاں سے انہیں عزت مل جائے گی، قوت اور سربلندی ملے گی؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، جان لو عزت سربلندی قوت اس کا سب منبع اور سر چشمہ وہ صرف سب سے اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اللہ کے لیے اور اس کے وفاداروں کے لیے. دیکھا ہمیں کتنی عزت مل گئی، جیسے میں نے ابھی کہا جوتے پڑ رہے ہیں پوری قوم کو. مجھے یاد آ رہا ہے ان معاملات میں معلوم جتنی باتیں یاد آتی ہیں دل اور دکھتا ہے، کہ جب ہم نے فیصلہ کیا امریکہ کے فرنٹ لائن الائے بننے کا اور وار آن ٹیرر میں اس کا ساتھ دے کر، سب سے پہلے تو نشانہ تھا ہی افغانستان، وہ جو واحد اسلامی ریاست بن رہی تھی پوری عالم اسلام کے اندر، وہ ہمارے مسلمان بھائی بھی تھے، ہمارے پڑوسی بھی تھے، پھر انہوں نے اسلام کو نافذ بھی کیا تھا، لیکن ہمیں ان کا مفاد زیادہ عزیز تھا، صلیبیوں کا، طاغوتی قوتوں کا، اللہ کے دشمنوں کا. یاد جو بات آ رہی وہ یہ ہے کہ کہا جاتا تھا ہاں اس سے پہلے پاکستان کو یہ شکایت رہی کہ امریکہ نے مشکل وقت پر اس کا ساتھ نہیں دیا، رشیا کے خلاف جنگ میں تو امریکہ نے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ دیا تھا، لیکن اس کے بعد اس نے خیال نہیں رکھا اور پاکستان کو نظر انداز کیا، اس دفعہ آئندہ کبھی یہ نہیں ہوگا. بار بار یاد دہانی، یاد ہے آپ کو کہ نہیں؟ بار بار یہ بات آتی تھی، یہ ہوا ہے یا یقیناً امریکہ کے ساتھ امریکہ سے کوتاہی ہوتی رہی ہے، لیکن اس مرتبہ پاکستان کے ساتھ جو معاملہ ہو گیا ہے، ہم نے پاکستان نے جس طرح وفاداری کا معاملہ کیا ہے اور ہمارا فرنٹ لائن الائے بنائے، تو ہم کسی بھی مشکل وقت میں پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے اور یہ ہماری اب دیر پا دوستی رہے گی. اس لیے کہ ہمیں بار بار تجربہ ہو چکا تھا، طوطا چشمی، مشکل وقت میں آنکھیں پھیر لینا، آنکھیں ماتھے پر رکھ لینا، اپنا مقصد نکالنا ہوتا ہے. اور بات بھی سیدھی سی ہے، آج کا مادہ پرستی کا دور ہے، مادہ پرستی کا مطلب کیا ہے؟ اپنے مفاد کی سب سے پہلے فکر ہونی چاہیے. اس مادہ پرستی کا کلائمیکس اس وقت جو ہے جو قوم تہذیب وہ امریکن تہذیب ہے، وہاں یہ اپنے کلائمیکس پر، اسی لیے وہاں پر امریکن سسٹم کیا ہے کہ دو چار دوست بھی کھانے کے لیے اکٹھے جائیں تو سب اپنے اپنے حصے کا پیسے جمع کریں، سیدھی سی بات ہے, ہر ایک کو فائدہ ہو رہا ہے. خام کا ایک شخص کے اوپر باڑھ آئے, ایک شخص جو ہے دوستوں کے لیے خرچ کرے, نہیں نہیں ہر شخص ڈالے حصہ اپنا اپنا, اس کی ایک پریکٹیکل شکل. چنانچہ اسے تو اپنا مفاد دیکھنا ہے, اسے کسی اور کے مفاد کی کیا پرواہ. اور سب سے بڑھ کر یہ, نہ صرف مفاد کی پرواہ نہیں ہے, وہ کھلم کھلا یہود و نصارہ تو کھلم کھلا اسلام کے دشمن ہیں, ان سے کس خیر کی توقع رکھتے ہیں؟ لیکن ہم نے بھی کہا کہ ہاں اب ہمیں اس خطے میں انڈیا کے مقابلے میں امریکہ زیادہ ہے, ہمیں حیثیت دی جائے گی, ہم امریکہ کے منظور نظر بنیں گے, اور انڈیا کے مقابلے میں ہماری پوزیشن محفوظ ہو جائے گی, مضبوط ہو جائے گی اس اسٹریٹجی کے نتیجے میں. یہ یاد ہے آپ کو ساری باتیں؟ یعنی تم کافروں کے پاس جاتے ہو, ایبتغون عندہم العزہ, تمہارا خیال ہے تمہیں وہاں عزت ملے گی سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ نہیں. اب ذرا غور کیجئے کہ ہم نے کیا کچھ نہیں کیا امریکہ کے لیے. یہ بات کہی جاتی ہے, اس میں غلط نہیں ہے یہ, کہ امریکہ کے فوجی اتنے ہلاک نہیں ہوئے افغان وار میں جتنے ہماری فوج کے افراد جو ہیں ان کی جانیں گئی, اور اس سے کئی گنا زیادہ وہ جانے ہیں جو بالکل بے گناہ مسلمانوں کی ہمارے ہی فوج کے ہاتھوں جو ہیں مروائے گئے. پھر بھی سارا الزام ہم پر, اب سارا بلبا ڈالا جا رہا ہے, امریکہ کو وہاں کامیابی کیوں نہیں ملی افغانستان میں, اس کا ذمہ دار پاکستان ہے, اور عزت کروا لو اب امریکہ سے. ایبتغون عندہم العزہ, یہی مقصد بتایا گیا تھا اس وقت مشرف نے جب ان کے ساتھ اتحاد کیا تھا, میں نہیں ہے اس علاقے میں ہماری پوزیشن مضبوط ہوگی, دنیا میں عزت ہوگی, امریکہ ہمیں سراخوں پر بٹھائے گا. بالکل ہمارے حالات پر 100% صادق آ رہے ہیں. فإن العزة لله جميعا, جان لو عزت سب بلندی اقتدار غلبہ سب اللہ ہی کے لیے ہے. اسی کو کھولا گیا سورہ منافقون میں, وہاں بھی منافقین کا تذکرہ ہے. وہاں کیا کہا گیا؟ عزت تو کس کی ہے؟ اللہ کی ہے, اس کے رسول کی ہے, اور سچے اہل ایمان کی. اور آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ کی ذلت کا یہ معاملہ ہے نا کہ افغان نہتے افغانوں کے ہاتھوں شکست ہو رہی ہے, اس سے بڑی ذلت کوئی ہو سکتی؟ زد چائے ہوئے. ہاں ہمیں اب اس کا کریڈٹ دیا جا رہا ہے کہ وہاں بھی کامیابی نہیں ملی تو ذمہ دار پاکستان ہے. اب ساری دنیا جو ہے وہ مل کر جوتے برسائے اس کے اوپر, اس لیے کہ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد تو اس نے سنبھال کے رکھے ہوئے. اور عزت اس کے اندر بھی ان کی عزت ہو رہی ہے, یعنی مان لیا کہ امریکہ افغانستان میں ناکامی ہوئی ہے تو کس کی عزت بات تسلیم کی گئی؟ یہ حقیقت. وقد نزل علیکم فی الکتاب, اور یہ بات کتاب میں نازل کی جا چکی ہے, اللہ تعالیٰ یہ حکم بھیج چکا ہے, ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستهزا بها, کہ جب تم کسی ایسی محفل میں ہو اور تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے, کفر کیا جا رہا ہے, ویستهزا بها, اللہ کی آیات کا مذاق اڑا جا رہا ہے, فلا تقعدوا معهم, تو پھر اس محفل میں ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو. ہو سکتا ہے کسی کے دل میں خیال ہو کہ نہیں ہم تو ان کے پاس جاتے ہیں, ان کا دل نرم ہوگا, یہ اسلام کی طرف آئیں گے, ہم تو ان کے ساتھ اس لیے یہود کی طرف جاتے ہیں, یہود سے جو ہے ہمارے تعلقات ہیں, اور آج بھی یہ دلیں دی جا سکتی ہے. تو ہمیں اگر کسی کا یہ خیال ہے بھی کہ وہ دین کی تبلیغ کی نیت سے یا کسی اسلام کی بہتری کی نیت سے ان کے پاس گیا ہے, ایسی محفلوں میں گیا ہے, لیکن جیسے ہی محسوس کرو کہ اللہ کی آیات کا انکار ہو رہا اور استہزاء کیا جا رہا ہے, مذاق اڑایا جا رہا ہے, فلا تقعدوا معهم, یہ خاص طور پر سچے اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے. اور آج کے دور میں کون ہے سب سے بڑھ کر اللہ کا آیات کا انکار کرنے والے اور مذاق اڑانے والے؟ کون ہے؟ ہمارے جو سب سے زیادہ روشن خیال دانشور شمار کیے جاتے ہیں ان کی روشن خیالی کا معیار یہ رہ گیا کہ یہ کتنا زیادہ مذاق اڑا سکتے ہیں قرآن کا اور آیات اور حدیث مبارکہ کا. ان کی محفلوں میں کبھی آپ جا کر دیکھیں روشن خیالی اور اس کے ساتھ دانشوری دانش کے اپنی عقل قرآن و سنت پیش کیا جا رہا ہے, قرآن و حدیث پیش کی جا رہی ہے, بالکل اس کو سرے سے نظر انداز کر دیا جائے گا, نو ویٹیج. ہاں مغرب کے کسی بڑے فلسفی کا کوئی مقولہ پیش کرو, کوئی یونان کے فلاسفر میں سے کسی کو کوئی بات لاؤ, کوئی کھود کے نکال لاؤ, کوئی کنفیوشس کا جملہ لاؤ, وہاں سے کوئی حکمت کا موتی تلاش کر کے لاؤ. یہ ہیں دانشور, یہ ہیں صاحب مطالعہ, یہ ہیں روشن خیال. آپ وہاں حدیث کی بات کریں, قرآن کی بات کریں, ماتھے پہ تیوریے پڑ جائیں. یہ آج کی ہے دانش. ایک بڑے شاعر اشتراکی شاعر نے اقبال کے بارے میں کہا تھا, اقبال یقیناً بہت بڑا شاعر تھا لیکن یہ جو قرآن کا ترجمان بن گیا اس کو اس وجہ سے اس کا مقام ہماری نگاہوں میں کوئی نہیں. اب کسی کا مقام کیسے بنتا ہے؟ اور یہ محفلیں, یہ ایسی محفلوں کے اندر ہوتا ہی یہی ہے. یہ کہتے ہیں کہ اہل دین مسلمان علماء یہ متعصب ہیں, سب سے بڑے متعصب یہ لوگ ہیں, نہ قرآن کی کوئی بات سننے کو تیار نہ حدیث سننے کو تیار. جیسے ہی کوئی بات قرآن و سنت کی بتائیں گے ان کے کان بند ہو جاتے ہیں. ایسی محفلوں میں ہرگز مت بیٹھو. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. یہ بظاہر بڑے بڑے روشن خیال لوگ ہیں, بڑے دانشور ہیں, حقیقت کے اعتبار سے اللہ کے ہاں ان کا کوئی مقام نہیں ہے. یہ سب سے زیادہ حقیقت سے غافل اور محجوب لوگ ہیں. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. جب تک کہ کوئی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں یا اس بحث کو چھوڑ نہ دیں تم اس کے ساتھ نہیں بیٹھو گے. انکم اذا مثلهم. یقیناً پھر تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے. اگر تم نے ان کے ساتھ شریک ہونا شروع کر دیا, اب ہمارے یہاں ہوتا ہے نا دینی جماعتوں کے اتحاد بنتے ہیں تو خالص سیکولر اے این پی, ولی خان, اصغر خان, ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, دینی جماعتیں جا کے بیٹھتی ہیں, اتحاد سیاسی اتحاد, ان کے ساتھ کھانے پینے ہیں سارے ہیں, گپے شپے ہیں, ان کے ولیمے ہیں, سب کچھ ہے. انکم اذا مثلہم. یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے اور اس کے دین کا مذاق اڑانے والے. اگر تم ان کے ساتھ بیٹھو گے نشست و برخاست رکھو گے تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے. خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. شروع شروع میں بڑی حساسیت ہوگی, یہ کسی نے کیا کہہ دیا, آہستہ آہستہ حاضر ہو جاؤ گے پھر ہر بات سننے کے, اور پھر تمہارے اپنے اندر بھی وہ وسوسے پیدا ہونے شروع ہو جائیں. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. کیونکہ یہ بھی جو اس قسم کے دانشور ہیں خود کو مسلمان ہی کہتے ہیں, مسلمان کہہ کے بھی اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ بھی تو کہا گیا تھا, بس برملا کہا گیا تھا کہ کیا میں چوری کی سزا نافذ کر کے قوم کو ٹنڈا بنا دوں؟ یہ بھی کہا گیا تھا بربلا کے اسلام کی سزائیں جو ہیں وحشیانہ ہیں. کہنے والے کون تھے؟ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے. یہ ہے جب اس حد تک معاملہ چلا جائے تو اب یہ منافقت کی انتہا ہو رہی ہے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. اللہ تعالی منافقوں کو اور کافروں کو اکٹھا کرے گا جہنم میں سب کے سب. الذین یتربصون بکم. یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے بارے میں حالت انتظار میں ہیں. فإن کان لکم فتح من اللہ. یعنی حق و باطل کے اس بارکے میں اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ آخری فتح کس کی ہوتی ہے. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح تمہیں مل جائے تو یہ آگے بڑھ بڑھ کر کہیں گے دیکھو ہم بھی تمہارے ساتھ تھے، ہم بھی مسلمان تھے، اور یہ ہمارا حال ہے. طالبان کو اگر فتح ہو جائے گی تو ہم کہیں گے دیکھو ہم نے بڑا تمہاری مدد کی تھی. پھر ہماری فوج ہی اور ہماری ایجنسیاں ہی جا کے یہ کہیں گی اتنی مدد کی تھی، انہیں خوب معلوم ہے کس کو بتا رہے ہو، جسے کہا جا رہا ہے وہ خوب جانتا ہے، اللہ کو بھی معلوم ہے، اور جن ظاہر بات ہے جن کی مدد کی گئی انہیں پتا ہے کیا مدد کی گئی اور کتنی کی گئی. وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کے حصے میں ہو فتح، کچھ فتح ان کو مل رہی، کچھ کامیابی ان کو مل گئی، قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ہی نہیں تھے جنہوں نے تمہارا دفاع کیا تھا، اور ہم نے کیا تمہیں مسلمانوں سے بچایا نہیں تھا. یہ ہے بالکل یہی صورتحال ہے، بڑھ بڑھ کر کہہ رہے ہیں کامیابی ہوئی ہم نے کی، ہم نے مدد کی، تبھی تمہیں یہ کامیابی ملی، تبھی تمہیں یہ کامیابی حاصل ہو رہی ہے. وہ کردار اگر اس وقت تھا تو آج بھی پورے طور پر اسی معاشرے میں موجود. فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ تمہارے مابین فیصلہ فرمائے گا کہ تم تھے کدھر، ادھر تھے یا ادھر تھے. قیامت کے دن کھل جائے گی حقیقت. وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کو غلبہ عطا نہیں کرے گا. آخری غلبہ بالآخر مسلمانوں کا ہوگا انشاءاللہ. یہ آیات تو وہ ہیں کہ جو ابھی اور بھی آگے جو آ رہی ہیں وہ بھی اسی سے متعلق ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت ختم ہو چکا ہے. لیکن اب ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں اس کے حوالے سے ہم نے ایک اشتہار دیا ہے اخبار میں، میں صرف اس کا حوالہ دوں گا. آج کے نوائے وقت میں بھی ہے، بیک پیج پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس لیے کہ اب اوپر کی سطح پر کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس تین آپشن رہ گئے. یہ تو کھل کر حقیقت واضح ہو گئی کہ امریکہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور اب امریکہ کی گنوں کا رخ ہماری طرف ہے، اب اس پہ کوئی بہم نہیں رہا. سارے وعدے جھوٹے ثابت ہوئے، وہ نہیں تھے. کسی کو اگر یقین تھا ان کے وعدوں پر تو وہ اپنی عقل کا ماتم کرے، لیکن اب تو معلوم ہو گیا. اب آپشن کیا ہیں، پاکستان کو کیسے بچایا جائے؟ تین آپشن بتائے جاتے ہیں، دو منٹ لوں گا. نمبر ایک یہ ہے کہ امریکہ کی ہر بات من وعن مانی جائے، جیسے کہ اس کا مطالبہ ہے. اب آئندہ کے لیے اگر ہم نے اس سے پہلے 90% اس کی مانی، 10% اپنی بھی بنوائی یا اپنا بھی چلایا کام، اب یہ پالیسی امریکہ کو نہیں گوارا. اب وہ کہتا ہے کہ پورے طور پر ادخلوا فی السلم کافہ، جو تقاضا رب کا ہے نا کہ اطاعت میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اب امریکہ کا بھی یہی تقاضا ہے، اس لیے کہ ہم نے اس کو رب مانا ہوا ہے. آج کسی کالم نگار نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہم کہتے تو ہیں لا الہ الا اللہ، حقیقت یہ کہ ہمارا ایمان اور یقین یہ ہے کہ لا الہ الا امریکہ. چنانچہ اس جس کو ہم نے رب بنایا اس کی طرف سے مطالبہ آ رہا ہے کہ یہ 90% اور 10% والا مسئلہ ختم، 100% ہمارے بندے بن جاؤ. ایک راستہ یہ. دوسرا اس کے برعکس یہ ہے کہ امریکہ کی مسلط کردہ جنگ سے علیحدگی اختیار کر لی جائے، اور میں اس میں بملا کہوں گا کہ اس پر اگر استقامت کے ساتھ دینی جماعتوں کے علاوہ، چند دینی جماعتوں کے علاوہ، سب کی طرف سے یہ باتیں نہیں آتی رہی بدقسمتی سے، اخبارات میں نوائے وقت نے مسلسل یہ بات کہی ہے کہ ہمیں امریکہ کی اس جنگ سے نکلنا ہوگا، ہم نے غلط فیصلہ کیا ہے اور ساری بربادی پاکستان کی اور سارا نقصان اسی وجہ سے ہو رہا ہے. میں اس کو اس اعتبار سے کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ ہر دوسرے چوتھے دن ان کے اداریہ اسی موضوع پر ہوتے ہیں. لہذا امریکہ کی اب ہم تب سب کی آنکھیں کھل گئی ہیں، لہذا امریکہ کے مسلط کردہ جنگ سے علیحدگی اختیار کر دی جائے اور امریکی دباؤ کا ہمت کے ساتھ مقابلہ کیا جائے. تھرڈ آپشن یہ ہے کہ امریکہ کی کچھ باتیں تسلیم کر لی جائیں، کچھ پر انکار کر دیا جائے، یعنی وہی 80-90% امریکہ کی باتیں مانتے رہیں اور 10-20% کے اندر ہم اپنا بھی کچھ مفادات کا تحفظ کرنے کی کوشش کریں، سابقہ پالیسی برقرار رکھی جائے. بظاہر جو کہتے ہیں ممکنہ تین آپشن ہیں. ہم نے اس پر قوم کو پیغام دیا ہے. برادران اسلام، ظاہری طور پر تیسرا آپشن بڑا معقول اور معتدل دکھائی دیتا ہے، لیکن یہی ہے ہمارا وہ سابقہ موقف جس کے نتیجے میں آج جنگ کی آگ ہمارے آنگن میں پہنچ چکی ہے. اور اب حال یہ ہو گیا کہ امریکہ ہمیں دھکیلتا ہوا دیوار سے لگا چکا اور آج ہم ایک فیصلہ کن دوراہے پر کھڑے. اس پالیسی کے جاری رکھنے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اگر ہم آئندہ بھی سوچیں کہ بھئی کچھ 80-90% اس کی مانیں، 10-20% اپنی بھی کوشش کرتے رہیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ مستقبل قریب میں ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ ہم پہلا آپشن قبول کرتے ہوئے، یعنی آنا پڑے گا پہلے آپشن پر ہی، اس لیے کہ امریکہ اب ہمیں اس کی اجازت ہرگز نہیں دے گا. اور وہ کہاں تک پہنچائے گا ہمیں کہ جلد یا بدیر ہمیں اپنا سب کچھ، یہاں تک کہ اپنی ایٹمی صلاحیت بھی سرنڈر کرنا پڑے گی. اس لیے کہ امریکہ کا اصل ہدف ہمیں ہمارے ایٹمی اثاثوں سے محروم کرنا ہے. یہ ٹارگٹ نمبر 1 پہلے سے تھا، سب جانتے ہیں، سب کو معلوم. اب امریکہ ننگا ہو کے سامنے آ گیا. نیمے درو نیمے برو کی پالیسی نے ہمیں ذلیل و رسوا کیا ہے. ہم امریکہ سے جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر ہم ایٹمی اسلحے سے دستبردار ہوتے ہیں تو بھارت ہمیں مہینوں کی نہیں دنوں کی مہلت بھی نہیں دے گا. اس کے ساتھ بھی ہماری بڑی کوشش رہی نا کہ محبت کی پینگیں بڑھائی جائیں، مذاکرات. اور اب تک کا حاصل کیا ہے؟ سب کچھ اس نے ہم سے منوایا، ہم آج تک اس سے کچھ بھی منوانے میں کامیاب نہیں ہوئے مذاکرات. اب آئیے، دوسرا آپشن وہ یہ تھا کہ اب ہم اس جنگ سے علیحدگی کا اعلان کریں اور ہمت کے ساتھ امریکہ کا دباؤ برداشت کریں. اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے دوسرا آپشن اختیار کرنے سے، یعنی امریکہ کے سامنے ہمت کے ساتھ ڈٹ جانے کے نتیجے میں، اگر امریکہ ہمارا بدتر دشمن بن کر سامنے آتا ہے، دشمنی تو پہلے بھی وہ کر رہا تھا در پردہ، اب بدتر دشمن بن کر سامنے آئے گا، تو سوچنا چاہیے کہ اس نے طالبان افغانستان، ایران بھی تو ڈٹ کر اسے بات کرتا، اور شمالی کوریا کا کیا بگاڑ لیا. نیٹو کے بھرپور تعاون اور افغانستان میں 1.5 لاکھ فوج رکھتے ہوئے بھی وہ وہاں اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا. یہ حقیقت نہیں ہمارے سامنے کھلی، پھر بھی ہم اس کے آگے بچائیں اور ڈریں اس سے. لہذا اب ہمیں قومی سطح پر متحد ہو کر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، جو قادر مطلق بھی ہے اور قوی و عزیز بھی، اسی واحد آپشن کو اختیار کرنا ہوگا کہ ہم اس بے چہرہ اور بے سروپا جنگ سے علیحدگی اختیار کر لیں اور امریکہ سے صاف کہہ دیں کہ وہ ہمیں جنگ میں نہ گھسیٹے. ورنہ اندیشہ یہ ہے کہ ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. اللہ تعالی ہمیں اس انجام بد سے محفوظ رکھے. اور آخر میں ہمیشہ جو ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، آئیے امریکہ سے ناتا توڑیں، رب سے رشتہ جوڑیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.